ہٹ گیا ہے. لیکن ہم موجودہ امت مسلمہ کے خطاب سے قبل سابق امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بارے پہلے آئی ہے
تاکہ ان کا یہ بیان ہمارے لیے عبرت اور سبق آموزی کا ذریعہ بنے اور ہم ان حرکتوں اور بدعمالیوں سے بچیں کہ جن میں وہ مبتلا ہو کر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. تو آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں آج کا. سورہ البقرہ آیت نمبر 87 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. 11 رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور ان کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ان کی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد کی. یہاں دو رسولوں کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ بات نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے یعقوب علیہ السلام سے, یعنی ان کے 12 بیٹے ہیں نا, وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل امت اس وقت بنے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی. گویا ان کے امت بنائے جانے کے موقع پر پہلے رسول کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے آخری رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام. انسانیت کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. روح القدس سے مراد جبریل امین ہے علیہ السلام. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ, تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس بات کو لے کر آئے جو تمہارے جی چاہتے نہیں تھے تو تم نے تکبر کر ڈالا. یعنی انسان اللہ کی اطاعت اختیار کرنا بسا اوقات اس لیے فرار اختیار کرتا ہے کہ اس میں اس کو اپنے نفس کے خلاف ورزی کرنی پڑتی, اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے, اور یہ بات اکثر لوگوں پر ناگوار یا گرا گزرتی ہے. تو جب کبھی بھی رسول ایسی بات لے کر تمہارے پاس آئے جو تمہارے جی تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کر ڈالا. تکبر کیا ہے؟ جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا, جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا. ففریقاً کذبتم, تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا. وفریقاً تقتلون, اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا. اب یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا ہے. زکریہ علیہ السلام شہید کیے گئے, یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے, اور ایک ایک دن میں کئی کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لوگوں نے شہید کیا ہے. یہ ان کی تاریخ ہے. لیکن ضمناً ایک عملی بلکہ علمی مسئلہ معاف کیجیے گا, سمجھ لیجیے کہ رسول اور نبی میں ایک فرق ہے. چنانچہ یہ نوٹ کیجئے کہ رسول کبھی بھی قتل یعنی شہید نہیں ہوئے, ہاں انبیاء شہید ہوتے رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے, شہید نہیں ہوئے, اللہ نے حفاظت فرمائی, صحیح. لیکن زکریہ علیہ السلام نبی تھے, یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, شہید ہو گئے. رسولوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے سورہ المجادلہ آیت نمبر 21 میں, کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو قومیں مٹائی گئیں لیکن رسول بچائے گئے. نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی, نوح علیہ السلام کی حفاظت کی گئی. شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک کی گئی, شعیب علیہ السلام کی حفاظت کی گئی, اور ایمان والوں کی بھی حفاظت کی گئی. رسول شہید نہیں ہوئے, انبیاء شہید ہوئے. اب آپ سے آج سوال کیا پیدا ہوگا کہ پھر رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ تو نبی کامن ہے, عام ہے, اور رسول اسپیسیفک ہے. ہر رسول تو نبی ہوں گے لیکن ہر نبی رسول نہیں. اب اگلا سوال یہ کہ فرق کیا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو نبی کامن اور رسول اسپیسیفک, نبی عام اور رسول خاص. جس نبی کو مخصوص کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے, ویسے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو تو مخصوص کر دیے گئے نا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, سورہ آقاف میں ہے. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا کہ اب وہ رسول ہو گئے. یا کسی نبی کو نئی کتاب عطا کر دی جائے یا نئی شریعت عطا کر دی جائے, یہ تین ڈیفینیشنز علماء اور مفسرین نے بیان کی ہیں. جس نبی کو کسی قوم کی طرف مخصوص طور پر بھیج دیا جائے یا نئی کتاب عطا کر دی جائے یا نئی شریعت عطا کر دی جائے تو وہ رسول قرار پاتے ہیں. تو رسول شہید نہیں ہوئے, انبیاء شہید ہوئے ہیں. اچھا اب اگلا آخری سوال یہ ہے, آگے دیکھیے گا شاید کو دوبارہ, افا کلما جاکم رسول بما لا تهوى انفسكم مستكبرتم. جب کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے پاس کوئی رسول اس بات کو لے کر آئے تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا. ففریقاً کذبتم ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا, وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا رسولوں کے. اب سوال یہ کہ میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا وہ تو نبیوں کے قتل ہونے کا کیا, تو یہ رسول کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے. آخری بات اس سمجھ میں یہ سمجھ لیجئے, کچھ الفاظ ہیں قرآن میں جو مترادف کے طور پر ایک دوسرے کے سننم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. مثلا رسول اور نبی, نمبر دو مسلم اور مؤمن, اسی زمین میں اسلام اور ایمان, اور نمبر تھری گروپنگ ہے جہاد اور قتال کی. اکثر یہ ایک دوسرے کے سرنم کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں فرق آتا ہے اس کا بھی ایک اصول میں عرض کرتا ہوں. تو تین گروپس بنے, رسول اور نبی, مسلم اور مؤمن, اسی زمین میں اسلام اور ایمان اسی کیٹیگری میں آ جائے, اور نمبر تھری جہاد اور قتال. اصول اس میں یہ ہے کہ اذا تفرق اجتمع, جب یہ علیحدہ علیحدہ آئیں تو دونوں معنی کا امکان ہو سکتا ہے, جمع ہو جائیں گے. وَإِذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّقَا, جب دونوں ایک جگہ پر آ جائیں تو معنی ڈفرنٹ ہوں گے. جہاد کے معنی جہاد کے لیے جائیں گے, قتال کے معنی قتال کے لیے جائیں گے. جہاد کے معنی جد و جہد, قتال کے معنی جنگ. اذا تفرقا اجتمعا, جب علیحدہ کوئی ایک لفظ میں سے بیان ہو جائے تو ان کے معنی جمع ہو جائیں گے, دونوں معنی کا امکان ہو سکتا ہے. اذا اجتمعا تفرقا, جب جمع ہو جائیں گے تو معنی بدل جائیں گے. ایک ہی مقام پر جہاد کا لفظ بھی کسی آیت میں آ گیا, ساتھ ہی کہیں قتال کا لفظ بھی آ گیا, تو معنی علیحدہ علیحدہ لیے جائیں گے. تو یہ فرق ملحوظ خاطر رہے گا کہ رسول کبھی شہید نہیں ہوئے, انبیاء شہید ہوئے ہیں. وقالوا قلوبنا غلف, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. بل لعنهم الله بكفرهم, نہیں بلکہ اللہ نے ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی. فقلیلا ما یؤمنون, تو بہت تھوڑے یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. ابھی مسلمانوں کو یہود کی بات ہو رہی, کیا کہتے تھے, تم لاکھ ہمیں سنا دو, ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں, تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا, تم تو ہمیں ٹس سے مسی کر سکتے, ہم اتنے مضبوط دل رکھنے والے ہیں. تو ہمارے دل تو پردے میں, یہاں سے مراد ہے مضبوط ہیں, حفاظت کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ان کے کفر کی وجہ سے. اور جب اللہ لعنت فرما دے تو پھر انسان کو حق کی قبولیت کی توفیق نہیں مل سکتی. تو اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے لعنت فرما دی ان پر. فقلیلا ما یؤمنون, بہت کم یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی, انہیں قرآن آ گیا, مصدق لما معهم, جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو اس سے پہلے کتاب ہے, یہ کون سی, تورات جن لوگوں کے پاس موجود ہے, آخری کتاب قرآن آ گیا, جو تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس انہیں تورات کی, تو کیا ہوا, تب بھی انکار کر ڈالا. حالانکہ مفہوم معاملہ کیا تھا, وَكَانُ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے یہ لوگ تو کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے. اب اس کا پس منظر ہے, آپ کے علم ہے کہ مدنی زندگی میں دو قبیلے تو تھے, اوس اور خزرج کے جو عرب قبیلے تھے, اور تین قبیلے کس کے تھے, یہود کے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ان کے آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی, کیونکہ یہ اہل کتاب تھے اور عرب کے یہ لوگ مشرکین تھے. تو یہ جب مشرکین سے لڑتے تھے تو کہتے تھے کوئی بات نہیں, ایک حد تک تو تمہارا ہم پہ کوئی زور چل جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, لیکن آخری رسول کو تو یہی بار آنا ہے نا, آخری رسول آئیں گے تو ان کی سرکردگی کے اندر تمہارے خلاف ہم جنگ کریں گے اور ہمیں فتح مل جائے گی. آخری رسول کا واسطہ دے کر یا ان کا ذکر کر کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر فتح حاصل کر لیں گے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ان کو پتا تھا کہ آخری رسول نے آنا ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مختصراً کہ کھجور والی زمین مدینے میں کیوں آ کر آباد ہوئے تھے, کہ بشارات ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آخری رسول کا ظہور یہاں پر ہونے والا ہے. تو مزید ان کی چارج شیٹ کہ جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے. یہاں کفار سے مراد عرب کے مشرکین ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, تو جب وہ یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہ لے کر آئے جسے وہ پہچانتے تھے, کفروا بھی, تو انہوں نے ان کا انکار کر ڈالا. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو کفار پر اللہ کی لعنت ہے. انکار کیوں کیا, ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں حسد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں نبوت آ رہی تھی, اب کہاں چلی گئی, بنی اسماعیل میں, یہ حسد ان کو لے ڈوبا. تو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. فرمایا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم, برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس بات کے بدلے, ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا, کہ ان لوگوں نے انکار کیا اس کا ضد کی وجہ سے جو اللہ نے نازل کیا, ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده, کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے جو کچھ. ان کو حسد کیا ہوا, وہی بات جو میں نے عرض کی کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی, اس کی بنیاد پر انہوں نے ضد کی روش اختیار کی اور اس ضد کی وجہ سے حق کا انکار کر ڈالا. فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ, تو یہ غضب کے ساتھ غضب لے کر لوٹے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کفر کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا, قالوا, تو وہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, ہم تو اس پر ایمان لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور وہ اس کا انکار کرتے جو اس کے علاوہ ہے, یعنی قرآن جو تورات ہمارے پاس آ گئی اس کو تو مانتے, اس کے سوا جو کچھ ہے اس کو ہم انکار کرتے ہیں. یہ ہے نیرو مائنڈیڈ ہونے کا تصور, ٹھیک, جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے, البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے نبی جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور البقرہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آیت 285 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی, ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی فرق نہیں کرتے. تو زیادہ براڈ مائنڈیڈ کون ہوا, ہم مسلمان, ٹھیک ہے, ہم اقام تانا دیا جاتا ہے کہ دے آر نیرو مائنڈیڈ, ہاں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ہمارا ایمان نامکمل, بلکہ ایمان ہے ہی نہیں ہمارا, نامکمل تو چھوڑ دیجئے, ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے ہمارا ایمان ہی نہیں, ہم زکریا علیہ السلام کو نہ مانے ہمارا ایمان ہی نہیں, اور وہاں لڑلے کے ساتھ جس رسول کا چاہے انکار کر ڈالا, کہہ رہے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. یہ الفاظ بہت مرتبہ آ رہے ہیں اس لیے کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں تو ان کو توجہ بار بار دلائی جا رہی ہے کہ جو قرآن آیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں تمہارے پاس موجود ہے. اب بڑا ایک سرچنگ کوشچن کا انداز اللہ ان سے فرما رہے ہیں, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے, فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, تو تم کیوں اللہ کے کی انبیاء کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے جبکہ تم ایمان والے, اگر تم ایمان والے ہو تو. اب دیکھیے انبیاء کا ذکر آ گیا, کیوں انبیاء کو قتل کرتے رہے کہ اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو, یہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے آخری کلام جو اس وقت آیا قرآن اس کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ تمہاری بات مان لیتے ہیں, تمہارا دعویٰ ہے کہ تم پچھلی کتابوں کو مانتے ہو, پچھلی جو تعلیمات آئی ان کو مانتے ہو, یہ دعویٰ ہے نا, اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے تو یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے, اگر تم پچھلی کتابوں کو پچھلی تعلیمات کو مانتے تو کیا پچھلے انبیاء کو قتل کرتے تم, تو تم نہ آخری رسول کو ماننے والے ہو دراصل, نہ پچھلے رسولوں کو ماننے والے ہو, نہ تم آخری کتاب کو ماننے والے ہو, نہ تم دراصل پچھلی کتابوں کو ماننے والے ہو, تمہارے ہر دھرمی کا معاملہ یہی ہے کہ تم ہر کتاب کا دراصل انکار کرنے والے ہو, ورنہ پچھلی ہی کتابوں کو ماننے کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو انبیاء کو مانتے نہ, ان کی تعلیمات پر عمل کرتے, تمہارا حال تو یہ کہ تم نے نہ صرف ان کی بات مانی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کو قتل نہ کر دیا, معاذ اللہ, ان کنتم مؤمنین, کیسا تمہارا ایمان ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے, ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, پھر اس کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا, یعنی ان کے آنے کے بعد, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم لوگ تو ہو ہی ظالم, بچڑے کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا, یہ عہد وہ بھی ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں آپ نے پڑھا آیت نمبر 83 میں, ماں باپ کے حقوق, رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, زبان عمدہ استعمال کرنا, نماز کا قیام, زکات کی ادائیگی, تفصیل آ چکی ہے آیت نمبر 83 میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کیا, اس کی تفصیل ہے سورۃ الاعراف آیت 171 میں, کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, گویا کہ بادلوں کی طرح ان پر لا کر معلق کر دیا گیا, یہ سخت حالات اس وقت ان پر پیدا کیے گئے تاکہ دلوں میں نرمی پیدا ہو اور حق کو قبول کر لیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو, وَاسْمَعُوا, اور سنو, مضبوطی سے کیا پکڑو, کتاب تورات جو عطا کی گئی, وَاسْمَعُوا, اور توجہ سے سنو. ایک بات آج اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی تھی, ایسا نہ ہو کہ شاید کبھی رہ جائے, وہ چلتے چلتے سن لیجئے, شاید پہلے بھی آئی ہو. آل فرعون یعنی فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر غرق کر دیے گئے, اہل ایمان کو اس وقت کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بچا لیا گیا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے نا کوہ طور پر بلا کر, شاید یہ بات پہلے بھی آئی ہو شاید, ہاں لیکن بہت قیمتی نقطہ ہے اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام محفوظ رکھے گئے, بنی اسرائیل بچا لیے گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے کوہ طور پر گئے ہیں اور پھر وہاں پر کیا عطا کی گئی تورات, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے, ساری ہدایت کون دے رہا تھا؟ اللہ. تورات تو بعد میں آئی, اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تورات کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے رات و رات نکل جائیے, اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے نا, قرآن کا تو بیان ایسے ہی ہے. اور جبکہ تورات کب مل رہی ہے؟ بچا لیے جانے کے بعد. یہ نقطہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ رسولوں پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی تھی. اور یہ دلیل کہاں بیان کریں گے؟ سنت رسول کی اتھارٹی کے لیے, سنت رسول کی حجیت کے لیے, کہ دیکھو بھائی کتاب آ رہی ہے بعد میں اور وحی اس سے پہلے بھی آ رہی ہے, تو کتاب کے علاوہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اچھا اب یہ ہمارے اسلاف میں سے کسی کی رائے ہے, کسی نے ذرا زور سے سبحان اللہ کہی, میری رائے نہیں ہے, میں نے صرف آپ کے سامنے نقل کی ہے. تو اللہ ہمارے اسلاف پر رحمتیں نازل فرمائے کہ اتنے قیمتی نقطے ہمیں وہ دے کر گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے. خذوا ما آتیناکم بقوت واسمعوا, جو ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے پکڑو اور توجہ سے سنو. قالوا, انہوں نے کہا, سمعنا وعصینا, انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ زبان کے بہت ٹیڑے تھے, صحیح, زبان کو مروڑ مروڑ کر باتیں کہتے تھے اور مفہوم بدل دیا کرتے تھے. اصل الفاظ کیا ہیں؟ سمعنا وعطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. لیکن یہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. مزید ان کی نافرمانیوں کا بیان, وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا بچا دیا گیا, یعنی بچڑے کی محبت ہی رچ بس گئی, بِكُفْرِهِمْ, ان کے کفر کی وجہ سے. بچڑے والا واقعہ تو پڑھ چکے نا, ٹھیک ہے جی. اور وہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھا کہ مصری قوم حاکم تھی, بنی اسرائیل غلام تھے, ان مصریوں کے ہاں گائے کا تقدس موجود تھا, تو غلامانہ ذہنیت نے اس تقدس کو قبول کر لیا اور مصری قوم کے اس تقدس نے ان کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی, تو اللہ تعالی نے گائے ذبح کرائی تاکہ وہ تقدس ان کے دلوں سے نکالا جائے. یہ بات بھی پہلے ہم پڑھ چکے, اسی کی طرف اشارہ, بچڑا اس کی محبت ان کے دلوں میں رچا بسا دی گئی. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, بہت برا ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کوئی حرکت ہے کرنے کی؟ اللہ رب العزت کو چھوڑتے ہو اور اس جانور کو پوچھتے ہو, اس کے سامنے جھکتے ہو, یہ تمہارا ایمان ہے, تمہیں اس چیز سکھا رہا ہے. ضمناً ایک اور نقطہ سمجھیے گا, کبھی کبھی ہم شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بنی اسرائیل کا بیان کب کا ہے. نوٹ کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا گیپ ہے؟ 571. اور اگر ہم کہیں کہ وحی کا نزول اور عیسیٰ علیہ السلام, تو تقریباً 610 برس, تو راؤنڈ کرتے ہیں 600 سال, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1436 برس کا فصل ہے, راؤنڈ کرتے ہیں 1400, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں کتنا فرق ہو گیا؟ 2000 سال کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کتنا ہو گیا؟ 1400 برس کا, سم تھنگ, راؤنڈ 1400 کرتے ہیں. تو یہ بات جو بچڑے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں, یہ آج کے اعتبار سے کتنی پرانی ہوئی؟ 3400 برس کی, راؤنڈ کر لیں 3500 برس کی, ٹھیک ہے. 3500 برس پہلے یہ حرکت ہو رہی ہے. تو کبھی کبھی ہمارے دماغ میں بیوقوف لوگ ہوں گے, بچڑے کی پوجا پاٹ کر لی, پاگل ہوں گے, ہم شاید ہی مارجن دیتے ہوں گے ان کو, ہم ایک چیز کی طرف لانا چاہ رہا ہوں آپ کو, بیوقوف ہوں گے, پاگل ہوں گے, دماغ خراب ہوگا. آج ہمارے پڑوس میں ایک عرب کی آبادی والا ملک ہے ہندوستان, لگ بھگ 80 کروڑ, تو اس میں باقی اور جگہ پر بھی ہندو ہیں, لگ بھگ 80 کروڑ ہندو موجود ہیں. انڈیا سالانہ مور دین 5000 پی ایچ ڈی پروڈیوس کر رہا ہے, اور آج وہاں گائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیسائی کا نام سنا ہے نا آپ نے, وہ کیا کرتا تھا سب کو پتا ہی ہے, اکثر کو پتا ہوگا نا, بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے, صحیح ہے جی. اور وہ ایک ساندو اور وہ اس کے یورین سے نہا رہا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ تصویر ہی بہت. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جہالت کیا 3400 سال پہلے تھی؟ یہ آج بھی, اب کیا مارجن دیں گے؟ اب کوئی مارجن نہیں دے سکتے, سوائے سے کہ ہم یہ کہیں کہ جب انسان وحی الہی کو چھوڑتا ہے نا, تو وہ انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور پھر وہ جانوروں کو بھی مات دے دے گا. یہی بات قرآن نے کہی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں, لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. ان کے دل ہیں اسے سمجھتے نہیں, ان کے کان ہی اسے سنتے نہیں, ان کی آنکھیں ہی اسے دیکھتے نہیں, یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزر و بدتر, یہ غافل ہیں. کیا غافل؟ اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے اور انسانیت کی سطح سے اتر کر جانوروں کی سطح اس سے بھی نیچے چلے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تھا بہترین شکل و صورت میں اللہ نے پیدا کیا, لیکن کیا ہوا؟ ثم غددناه اسفل سافلین, گرنے پر آئے تو جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے. یہ مت ماری جاتی ہے انسان کی جب وہ وحی الہی کو چھوڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تو ماں کی گود میں اذان بھی سنوا دی, ٹھیک ہے جی, کوئی کلمہ بھی پڑھا دیا, اور اللہ کا شکر ہے اب ہم دین کے محافل میں آ رہے, شاید ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہو رہا. دیکھیے شدید گرمی ہو اور اس میں ٹھنڈا یخ پانی کا گلاس ملے تو روئے روئے سے شکر ادا ہوگا, صحیح. اسی طرح شدید ٹھوکرے کھا کے کوئی حق تک پہنچا ہو تو اس کو اس حق کی اہمیت کا اندازہ زیادہ ہو سکے گا. ہمارے ساتھ معاملہ کہ ہمیں تو ویسے مل گیا, اور ایک جملہ ہے تو بڑا دلچسپ لیکن تلخ بھی, مال مفت دلے بے رحم والی بات ہے. اس لیے ہمیں اس ہدایت کا اتنا اندازہ ہو نہیں پاتا. اللہ اس کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہمیں بھی عطا فرمائے, تاکہ اس کی قدر و قیمت ہمارے دل و جان سے دل و جان میں بڑھے تو ہم اس کے تقاضوں پر عمل کر سکیں. تو یہ مارجن نہیں دینا چاہیے کہ وہ بیوقوف لوگ تھے, ایسا نہیں. زندہ ایک اور بات, لوگ کہتے ہیں جی وہ پچھلی قوموں پر عذاب ہے, کمزور لوگ تھے, یہ تھا اور وہ تھا. فرعون کی پیرامڈز کیا ہیں؟ 2.6 ملین پتھر استعمال ہوا ہے, 26 لاکھ پتھر, اور جب اس کی گرافک ڈیزائننگ کی گئی تو دماغ عقل دنگ رہ گئی کہ کیا تھا کیا ان لوگوں کے پاس, وہ کٹنگ کیسے ہوئی ہوگی, اس کو ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا ہوگا, اس کو وہ لے کر کیسے گئے ہوں گے. تو وہ بیوقوف لوگ نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اچھے سمجھ رکھنے والے لوگ تھے. قریش مکہ کو کہا کہ ان کو جو کچھ دیا گیا تھا تمہیں اس کا 10% بھی نہیں دیا گیا. قریش مکہ بھی اتراتے تھے, ایسے لوگ ہوں گے, ہم تو بہادر ہیں, یہ فلاں 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 مالدار ہیں. کہا جو پچھلی قوموں کو دیا گیا تمہیں ان کا 10% بھی نہیں دیا گیا. تو کبھی یہ تاریخی واقعات جو آ رہے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر قرآن الٹیمیٹ ہے, اور یقیناً الٹیمیٹ ہے, اور قرآن کے اندر یہ واقعات جو بیان ہوئے وہ ہمیشہ کی عبرت کے لیے ہیں, تو یقیناً ہمیشہ کی عبرت کے لیے ہیں. اس اعتبار سے یہ کہہ کے گزر جانا کہ وہ کمزور لوگ تھے, بیوقوف لوگ تھے, ریسرچ نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, قطعاً غلط ہے. اللہ اس وقت بھی علی کل شیء قدیر تھا, اللہ آج بھی علی کل شیء قدیر ہے. اللہ اگر اس وقت کسی کو ہدایت دینے پر قادر تھا تو اللہ آج بھی اسی طرح ہدایت دینے پر قادر ہے, اور اللہ اگر اس وقت کسی کی پکڑ فرمانے پر قادر تھا تو اللہ آج بھی اسی طرح کل قدرت رکھتا ہے کسی کی پکڑ فرمانے کی. مارجن نہیں دیا جا سکتا. فرمایا کہ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے, اگر ایمان والے ہو تو سمجھو تم کیا حرکتیں کر رہے ہو. اچھا جی, اس کے بعد جو تین آیات ہیں اس میں یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو کیا مرنے کے لیے تیار ہو. یہ اپنے آپ کو چہیتے کہتے تھے, کون؟ یہودی اللہ کو. کیا کہتے تھے؟ وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ اینڈ دا نان جوز آر دی جینٹائلز, سارے غیر یہودی تو جانور ان سے بھی بدتر ہیں, اور ہم کون ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان چنے ہوئے لوگوں کے سو کالڈ ان دعوے پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے, لیکن نوٹ کیجئے گا آج یہ خطاب ہم سے بھی ہے. فرمایا قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے, ان کانت لکم الدار الاخرہ, اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, خالصۃ من دون الناس, تمام لوگوں کے مقابلے, فتمنوا الموت, تو تم تمنا کرو موت کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اے نبی سے فرمائیے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دیگر انسانوں کے مقابلے میں تم اللہ کے چہیتے ہو اور تمہارے لیے آخرت کا گھر بھی ہے, تو اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. وجہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت تو ہے, تمنا کرو پھر اس کی, تیار رہو اس کے لیے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیاتی ومن الذین اشرکوا, اور یقیناً اے نبی آپ ان کو پائیں گے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کا حریص, اور مشرکین سے بڑھ کر آپ ان کو پائیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں. یہ کمپیریزن اللہ نے کیوں دیا؟ مشرکین کے پاس کتاب تھی نہیں, ان کے یہاں تو بس 2500 برس سے کوئی رسول نہیں آئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام میں تقریباً کتنا فصل ہے؟ 2500 برس کا کب و بیش. تو ان کے تو کوئی کتاب نہیں ہے مشرکین کی, کوئی ان کو بتایا نہیں کہ رسولوں کی تعلیم کے ذریعے سے کچھ. فی الحال 2500 برس ہو گئے, جبکہ ان یہود کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی تو 1500 برس سے زائد کی تاریخ ہے کہ کتاب در کتاب, رسول در رسول, انبیاء در انبیاء چلے آ رہے ہیں. کبھی یہ چین رکی نہیں انبیاء اور رسول کی. موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا, عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا, تو یہ 1500 برس لگ بھگ جو ہے مستقل ان کے پاس کتاب موجود رہی, رسول موجود رہے, انبیاء موجود رہے, الہامی تعلیم موجود رہی. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ یہ مشرکین زندگی کے معاملے میں, معاف کیجئے گا, یہود زندگی کے معاملے میں, لالچی ہونے کے معاملے میں مشرکین سے بڑھ کر بھی حریص ہیں. کتنے حریص ہیں دنیا کی زندگی کے؟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس کی عمر پا جائے, 1000 سال جینا چاہتے ہیں. فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ, اور اتنی طویل عمر دے دیا جانا بھی ان سے عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں. اب ان آیات میں کچھ ہمارے لیے بھی, اللہ سے محبت ہوگی تو بندہ اللہ سے ملنے کے لیے تیار رہے گا. موت کی دعا کرنے کی بات نہیں ہو رہی, موت کے لیے تیار رہنے کے لیے بات ہو رہی. اور کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ جو بدعمالیاں ہیں, جو کرتوت ہیں, اندر تو ضمیر کی عدالت موجود ہے نا. بھائی چور لاکھ جسٹیفیکیشن دے دے, چھپا لے, اس کو تو بتا دے کہ چوری کر رہا ہے. جھوٹ بولنے والا لاکھ اس کو ملمہ سازی کر کے ایک جسٹیفائڈ ریزننگ کر دے اس کی, اس کو تو پتا ہے کہ جھوٹ بول. تو ان کو پتا ہے ان کی حرکتیں کیا ہے. تو اپنے ان اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں. اور ان کا حال کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کے اتنے حریص ہیں, اتنے لالچی ہیں کہ مشرکین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, اور چاہتے ہیں کہ 1000 برس کی عمر ان کو مل جائے, لیکن اتنی طویل عمر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ سامان 100 برس کا بلکہ ہم مرنے کیا رائٹ ناؤ, یقین کیجئے, سوچئے, اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے, ابھی موت آ جائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ من رب کا, من نبیوں کا, ماں دینوں کا, ہم تیار ہیں سوالات کے لیے قبر میں؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہاری زندگی کہاں لگی؟ تمہاری جوانی کہاں لگی؟ تم نے مال کہاں سے کمایا؟ تم نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم نہیں ہٹ سکیں گے اس کی جگہ سے جب تک ان 5 سوالات کے جوابات کو پیش نہ کرتے. کیا ہم تیار ہیں ان کے؟ ہم دیکھیے, کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی اتنا جمع کرنا دنیا میں کہ جب جاؤ تو رکنے کا دل نہ چاہے. صحیح, یہ ذرا مشکل سی بات ہے. ایسے ایسے لوگوں نے اہتمام کر رکھے ہیں کہ ایک ایک انڈیویجل بینگلو جو بنتا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم سے کم 100 سال کی رسک کی مجھے وہ اسٹرکچر کی گارنٹی تو دے دیں. اور اب تو بنگلے بھی زلزلہ پور بنانے کی بات ہو رہی, بلڈنگس کی بات تھی نا, پر اسٹرکچرس کی بات تھی. تو مطلب دیکھنا چاہیے اس اعتبار سے کہ کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ رب سے ملاقات میں تو یہی تو ایک رکاوٹ ہے نا. اور کیا ہم ملنا چاہتے ہیں رب سے؟ حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حدیث قدسی ہو گئی. جو بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری ملاقات اس سے ہو جائے, اور جو بندہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میری ملاقات اس سے. کیا واقعی ہم تیار ہیں دنیا کی ناجائز عشق و محبت کی داستانوں میں ایک ایک لمحہ اپنے محبوب کو دیکھنے کی خاطر کتنے پابر لوگ بیلتے ہیں, حالانکہ ناجائز حرام محبت ہے نا, اور وہ رب کائنات اس کے دیدار اور اس کی ملاقات کا بھی ہمیں شوق ہے یا نہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا, لیکن نہیں بنایا. کس کو بنایا؟ اللہ. حالانکہ آپ نے خود فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا چکا ہوں سوائے ابوبکر. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا, لیکن دنیا سے گئے تو کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ بلکہ ہاں جب آپ کی وصال کا وقت ہوا تو فاطمہ پکار رہی تھی ہائے میرے ابا جان کی تکلیف, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکی. یہ ہے شوق ملاقات اللہ سے. اور جب آپ کی روح کا معاملہ ہوا ہے جانے کا تو آپ فرما رہے تھے اللہم فر رفیق الاعلی, اللہم فر رفیق الاعلی, اس اللہ کی طرف سب سے بڑا دوست ہے, سب سے بڑا اصل دوست تو وہی. کبھی بیوی بھی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے, کچھ بات الٹی سیدھی کر جاتی, کبھی اولاد بھی نافرمانی کر جاتی ہے, کبھی ماں باپ بھی ڈانٹ ڈپٹ کر جاتے ہیں, لیکن اصل اپنا تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہم فر رفیق الاعلی, اے اللہ تیری طرف جو سب سے بڑا, جو تو کے سب سے بڑا دوست ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ کیا ہے, آدمی اپنے حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ اس کی موت واقع ہو, لیکن بلی کو دیکھ کر کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو یہ خوش فہمی تو ہو سکتی ہے, بلی تو جھپٹے گی اس پر, لاکھ فرار کی کوشش کر لیں. قرآن نے کہا سورہ النساء میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی, چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ, کوئی نہیں بچا ہے. اگر بچنا ممکن ہوتا تقوی اور نیکی سے تو انبیاء اور اولیاء اللہ دنیا سے نہ جاتے, اگر بچنا ممکن ہوتا مال و دولت کے ذریعے تو قارون کو دھسایا نہ جاتا, اگر بچنا ممکن ہوتا اقتدار کے ذریعے سے تو فرعون کو غرق نہ کیا جاتا یا غرق نہ ہوتا, اگر بچنا ممکن ہوتا میڈیکل سائنس کی ترقی کے ذریعے تو آئنسٹائن کو اور ایڈیسن وغیرہ کو ان لوگوں کو موت نہ آتی, لیکن ہر ایک کو گزرنا ہے. تین مرتبہ قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرمائے, اور اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں اور اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان کا بیان آ گیا, یہ اتنے حریص ہیں دنیا کے کتابوں کے ماننے والے ہو کر کہ مشرکین سے بڑھ کر چاہتے کہ ان کو زندگی مل جائے, لیکن وما ہوا بمزاحزہ من العذاب ان یعمر, حالانکہ اتنی طویل عمر دے دیا جانا ان لوگوں کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون, اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. اس کے بعد بارہویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, مزید ان کے جرائم کی لسٹ یہاں پر بیان ہوئی ہے. فرمایا کل من کان عدوا لجبریل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کوئی دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا, فانه نزلہ علی قلبک, تو بے شک اللہ سبحان بے شک جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. ذرا جن کے سامنے قرآن شریف ہے توجہ سے دیکھیے گا الفاظ, اور باقی لوگ سنیے گا توجہ سے, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. تجوید کی اہمیت کیا ہے, تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو درست پڑھنے کی کوشش, صحیح, اس کو تجوید کا علم کہتے ہیں. غور کیجئے, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ, قوف ہے نا قلب, دل کو کہتے ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ, تو اے نبی جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر بإذن اللہ, اللہ کے اذن, اللہ کے حکم سے. قلب, اور اگر اس کو قوف کی جگہ کاف پڑھ دیں تو کیا بنے گا؟ قلب. اور قلب کے معنی کیا ہیں؟ کتا. استغفر اللہ, کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ جبرائیل نے اسے نازل کیا ہے آپ کے کتے پر اللہ کے حکم سے، استغفر اللہ. کوئی مسلمان جان بوجھ کر یہ کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کر جائے، لیکن کس کس مقام پر کیا کیا غلطی ہو رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو بھائی اپنی تجوید کی درستگی کی کوشش کرنا ضروری ہے. اب اس کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، میں نے صرف آپ کے سامنے ایک ول پیدا کی ہے. ویئر دیر از اے ول خود بخود راستہ نکلے گا. چاہے اگر ہمارے گھر میں ہمارے کسی بیٹے یا بیٹی کی تجوید اچھی ہے تو وہاں شروع کر لیں، صحیح. ہماری اہلیہ کی اچھی ہے تو وہاں شروع کر لیں. کسی خاتون کے شوہر کی اچھی ہے تو وہاں شروع کر لیں. تو گھر کی بات گھر میں ہی ہو جائے گی انشاءاللہ، ورنہ اس سے باہر نکلنا پڑے گا. کہیں کورسز کا انتظام ہوتا ہے، کئی مساجد میں انتظام ہوتا ہے. اگر اپنے بچوں کے لیے ہم اکنامکس اور اکاؤنٹنگ اور فزکس اور کیمسٹری کے لیے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ اور کہیں تو دس دس ہزار روپے کی پرائیویٹ ٹیوشنس اگر لگا سکتے ہیں، تو مولوی صاحب کو ایک ڈیڑھ ہزار دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو جب اس بیٹے کے استاد نے سورہ فاتحہ پڑھا دی تو اس وقت امام صاحب کے حالات اچھے ہوں گے، ڈھیروں مال دیا. وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کہا یہ تو کم ہے، اگر اور ہوتا میں تمہیں اور بھی دیتا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے میرے بیٹے کو کیا سکھا دیا. یہ ہے قدر و قیمت کا معاملہ. تو ہم لوگ بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں مولوی حضرات کو، بیچاروں کو. اختلافات اپنی جگہ، ہم نے ان پٹ ہی یہ دیا ہے، معذرت کے ساتھ بات سے بات نکل رہی ہے. ساری فیلڈ ہماری سیچوریشن کا شکار ہو گئی. میں جب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں آیا تھا تو اس سے تھوڑا عرصے پہلے تک ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ ایک بندہ کوالیفائی ہوتا تھا اور جاب چل کر گھر پر آتی تھی. اب 50 کوالیفائی ہوتے ہیں اور جوتے رگڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک جاب کے پیچھے، صحیح. سیچوریشن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، سیچوریشن ایم بی اے، سیچوریشن آئی ٹی، سیچوریشن یہ، سیچوریشن وہ. اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ان پٹ دیا نہیں. اب ہمارے یہاں مساجد، معاف کیجئے گا، مساجد کے ائمہ، خطبہ، مؤذن اور قاری صاحب یا تو وہ آتے چترال سے یا دادو سے یا لاڑکانہ سے. کیوں بھائی، ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی نہ پڑھا ہے محلے کی مسجد میں جمعے کی نماز، جمعے کا خطاب؟ کیوں نہ کریں؟ دنیا ہماری کمپنی میں ہماری بات مانتی ہے. ہم سی ای او ہوتے ہیں، کہیں سیٹھ ہوتے ہیں، کہیں بڑی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، لوگ ہمارے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وائی ناٹ؟ کیا ممبر رسول کوئی چھوٹی پوسٹ تھی کہ جو ہم نے چھوڑ دیا؟ استغفر اللہ، یہ ہمارے کرنے کا کام ہے لیکن ہم نہیں کر رہے. تو بہرحال جو اویلیبل ریسورسز ہے وہی دیکھنی پڑیں گی. تو کسی اچھے ٹیوٹر کو بھی اس کے لیے ارینج کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کو عجیب لگا نا کیا ترجمہ بن گیا، کہ جبرائیل نے آپ کے، استغفر اللہ، اب میں نہیں کر رہا ترجمہ دوبارہ، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. یقیناً کوئی جان بوجھ کے نہیں کرے گا، لیکن کتنی مرتبہ غلطی کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا چلے گا. تو بہتر ہے ایک مرتبہ لگ کر، اگر کبھی بچپن میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہے کسی بھی درجے کے اندر، 6 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. کوئی قاعدہ لیجئے، جو بھی پڑھانے والا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کو لیجئے، اما بارہ سورۃ البقرہ اسٹرانگ کر لیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ گاڑی ٹریک پر انشاءاللہ آ جائے گی. 7 اچھے قاریوں کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کیجیے، ٹھیک ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم بڑے، ہماری آوازیں کیسی ہوں، معاف کیجیے گا، ڈھول جیسی کیوں نہ ہو، لیکن ہم گانے بڑے اچھے کاپی کر لیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. کیوں؟ ہم اچھی آوازوں کو، خراب تو اچھی آواز نہیں کہنا چاہیے، سنتے تھے اور اس کو اگزیکٹلی کاپی کر لیا کرتے تھے، ایسے ہی تھا نا. تو جب قرآن کریم کو عربوں سے سنیں گے جن کے لہجے اوریجنل ہیں، تو کیا اچھی تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس کو بھی ایڈ کر لیجیے. میں اس نوجوان کو جانتا ہوں، بلکہ میری کولیگ بھی تھے وہ، جن سے کہا کہ شجاع بھائی آخری چیز جو میں چھوڑوں گا وہ گٹار ہوگا. نافرمانی کے کاموں میں سے آخری چیز جو میں چھوڑوں گا وہ گٹار ہوگا، اور چھوڑ دی الحمدللہ. اور اس نے صرف شیخ العجمی، احمد علی العجمی، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی تلاوت گاڑی میں لگائی. اچھی جاب ہے، آنا جانا 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ روز کی، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ روز کی. نہ صرف یہ کہ اما پارا یاد ہو گیا، بلکہ شیخ العجمی ہی کے ایکسنٹ میں وہ تلاوت کرتا الحمدللہ. تو یہ بھی کیا جا سکتا. تو کسی کے پاس بیٹھ کر میکسیمم 6 مہینے لگتے ہیں، کچھ کا 3 مہینے بھی ہو سکتا ہے، کچھ کا لگتا ہے ممکن ہے سال بھی ہو جائے. لیکن اس طرح کی حرام غلطیاں کہتے ہیں ان کو، اس سے ہماری بچت ہو جائے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قل من کان عدو لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن ہو، فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے. آج کے درس میں 3 مرتبہ یہ بات آ گئی. وہ ہدم و بشرا للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور بشارت اہل ایمان کے لیے. پس منظر اس کا کیا ہے؟ اب دیکھیے جب یہ لوگ حسد و تعصب کی انتہا پر آئے تو کیا کرنے لگے؟ یہود کی بات کر رہا ہوں، ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا آنی تو تھی نبوت کہاں؟ بنی اسرائیل میں. چلی گئی کہاں؟ بنی اسماعیل میں. یہ حرکت کی کس نے؟ جبرائیل نے کی. استغفر، یہ جبرائیل نے غلطی کی ہے. جبرائیل کو ڈرانا چاہیے تھا، جبرائیل وہاں پہ کیوں چلا گیا؟ استغفر اللہ. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دے رہا ہے، من کان عدو. اچھا اب اس پہ بھی سمجھ لیجیے، کیا فرشتے کے متعلق ایسا کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ تو فرشتہ ہے نا. ان ظالموں نے اللہ کو نہیں چھوڑا ہے. استغفر اللہ. ان کی کتابوں میں یا تالمود، ان کی فقہ کتاب ہے، وہاں تک یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، استغفر اللہ، کہ یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہوئی اللہ کے ساتھ، اور کون جیتا؟ یعقوب علیہ السلام. استغفر اللہ. یہ تب حرکت انہوں نے کی ہے. جبرائیل تو بات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. اب سوال ہے کہ یہ ایسی حرکت کیوں ہو سکتی ہے؟ جی، جب انسان اس کی مت ماری جائے اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کی وحی کا انکار کرے تو گراوٹ کی کیا انتہا ہو سکتی ہے، اس کا تصور بھی کرنا ممکن نہیں کہ آدمی رب تعالی شانو کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کرتے. منافقین کو دیکھیے نا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں سنا انہوں نے؟ لیکن کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آ رہا ہے سورہ المنافقون میں، اے نبی آپ ان کے استغفار کیجئے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے آپ کے استغفار، ہمیں نہیں چاہیے ان کی دعائیں. استغفر اللہ. اور کون جو مسلمان ہوئے تھے اول؟ کیوں؟ جب بندہ اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، ان کی تعلیم سے دور ہو تو گراوٹ کی وہ انتہا ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال، اور جو دشمن اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں کا، اور اسپیسیفکلی کہا اور جبرائیل اور میکائیل کا، جبریل میکال یہ عبرانی ہے، ہبرو لینگویج میں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کفار کا دشمن ہے. جو اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اصول اس میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے کسی ایک فرشتے کے انکار یہ دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا انکار اللہ سے دشمنی. کیوں؟ اس فرشتے کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. جب اس کا انکار کر دیا تو اللہ کی اس اپوائنٹنگ اتھارٹی کا انکار کر دیا. اب اس سے ایک اور اصول ڈرائیو کیجیے، اللہ کے کسی ایک رسول کا انکار، سارے رسولوں کا انکار کیوں؟ اللہ کی اتھارٹی کا انکار ہو گیا. اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار، سارے احکامات کا انکار ہو جائے گا. اسی سے وہ مسئلہ ہے کہ جس نے دین کی کسی ایک بنیادی بات کا انکار کیا وہ اسلام سے خارج. قادیانی لاکھ نمازیں پڑھ لیں، زکات دے دیں، یہ اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ بھی کر لیں، بنیاد کا انکار کر دیا ختم نبوت کا تو اسلام سے خارج ہو گئے. کیوں؟ ایک بنیادی بات یا حکم کا انکار سارے احکامات، ساری تعلیم کے انکار کے مترادف ہے. کیوں؟ جب ایک بات کا انکار ہوا تو وہ اتھارٹی جس نے وہ بنیادی بات بیان کی ہے، وہ حکم دیا ہے، اسی کا انکار، اس کا انکار، سب چیزوں کا انکار. تو جبرائیل کی دشمنی اللہ سے دشمنی بھی ہے، رسولوں سے دشمنی بھی ہے، سارے فرشتوں سے بھی دشمنی ہے علیہ السلام. تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں بھیجی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو وہی لوگ کرتے جو کہ نافرمان ہیں. اب یہ جو نافرمانی پر آ گئے، ہر دھرمی کے ساتھ جانتے بوجھتے واضح باتوں کا انکار کر رہے ہیں. اب كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایسا نہیں ہے کہ جب ان لوگوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے فریق نے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے. یہ تو پوری چار شیڈم برکڑ آ رہے نا، بار بار نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی. ولما جاءهم رسول من عند الله، اور جب ان کے پاس ایک رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، کہ جو ان کی اس کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب، تو پھینک ڈالا ایک فریق نے اہل کتاب کے، کتاب اللہ وراء ظهورهم، اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے. کانہم لا يعلمون، گویا کہ وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں. کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ ایسے پسے پشت ڈالا کہ گویا کتاب کو جانتے ہی نہیں ہے. آج یہ تصویر کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزیکٹلی انہی الفاظ میں منع کیا تھا کہ یہ حرکت نہ کرو. بیہقی شریف کی روایت ہے اور اچھا مجموعہ ہے مولانا منظور نعمانی صاحب کا معارف الحدیث کے نام سے, اس کی جلد نمبر 5 میں مل جائے گی آپ کو یہ حدیث, قرآن کا جہاں بیان آیا ہے. تو بیہقی شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے کہ یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنانا. تکیہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک آدمی نے ٹیک لگایا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گیا, دو پیچھے لگایا اور ٹیک لگا کے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا. تو نہ تو پیچھے ڈالنا, نہ یہ سمجھنا کہ ہم نے قرآن کو مان لیا تو بس ہماری نجات تو پکی ہو گئی. نو, نہ یہ اطمینان ہو نہ پیچھ کے پیٹ کے پیچھے ڈالنا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ جانتے نہیں. آج ہماری عظیم اکثریت کا حال, کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ. میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ سیل فون پر میسج آیا, اور آج کل بائی دا وے یہ میسیج بڑے الٹے سیدھے آتے ہیں اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, اور وداؤٹ ریفرنس جو بھی کوٹ کرتا ہے اس کو میسج بیک کریں اس کا ریفرنس کیا ہے, پھر آپ کو کیسے کیسے جملے سننے کو ملیں گے. جو کہ مجھے بھی ایک ملا, ایک میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا کسی انسٹیٹیوشن کے اندر, پروفیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر, نام لینا ضروری نہیں ہے, تو اس کا ایس ایم ایس آیا کہ بے نمازی کو 7 سمندروں کا پانی پینا پڑے گا. قرآن میں لکھا ہوا. میں نے پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا سر وہ تو آ رہا تھا اور اس کی رائے میں نے بھی فارورڈ کر دیا. میں نے کہا قرآن میں تو بیٹا یہ بات نہیں لکھی, اب واپس جتنی جہاں سے انسپشن ہوا اس کا شروع ہوا وہاں تک واپس کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. بے نمازی کی یہ سزا تو قرآن میں بھی ہے, سورہ المدثر آیت 42-43, جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما صلککم فی سقر, کس شے نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے. یہ ضرور لکھا ہے قرآن میں, یہ نہیں لکھا کہ 7 سمندروں کا پانی پینا پڑے گا. یہ ایگزیجریشن ہو گئی ہے, ہم نے زیادہ بڑھا دیا اس کو. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ آج ہم قرآن کو جانتے نہیں, پڑھنے پر آ گئی ہے. ہماری عظیم اکثریت کا حال کیا ہے ہمارے سامنے ہی ہے. روزانہ کی تلاوت پر بات کیجئے تو روزانہ نماز ادا کرنے والے ہی بمشکل ہماری آبادی کا 5% ہے, تو قرآن کتنے لوگ کھولتے ہیں ہمارے؟ اور سمجھنا عمل کرنا تو وہ دور کی بات ہے. جہیز میں دیا جا رہا ہے قرآن شریف, صدر مملکت بھی آ رہے ہیں اپنے ہاؤس کے اندر تو قرآن کے سائے میں, اور بیٹی بھی جا رہی ہے تو قرآن کے سائے میں, لیکن پتہ نہیں کس قرآن میں لکھا ہوا کیا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. اکثر ہوتا ہے یہ لطیفے سننے کو ملتے ہیں, کوئی پاکستانی انڈین مسلمان گیا سعودیہ میں دبئی میں ادھر ادھر, کوئی پیپر گرا ہوا دیکھا عربی لکھی ہوئی, اٹھایا چونگا شروع کر دیا اس کو, اٹھایا چونگا شروع کر دیا پاکٹ میں ڈال دیا. کیوں؟ قرآن لکھا ہوا ہے, اور عربی اس کو دیکھ کے ہنسے ہو کیا کہتے ہیں, گانا لکھا ہوا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اچھے بھلے لوگوں کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوٹ کیا ہے, کوئی تھے تو کسی کوئی تھے قاری انڈو پاک میں سے ایک ملک کے, نام چھوڑ دیجئے کون سا تھا مجھے پتا لیکن چھوڑ دیجئے, ان کو آگے کر دیا نماز مغرب میں. انہیں سوری یوسف بہت خوبصورت پڑھی, بہت خوبصورت. جب نماز مکمل ہوئی تو پیچھے عربی تھے وہ ہنسنے لگے, تو ان کا ایک تو آپ نے میرا اکرام کیا نماز کے لیے جا کے کھڑا کیا اور اب آپ لوگ ہنس رہے. بولا ہاں. بولا کیوں ہنس رہے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال تو دیا, نکالا نہیں. بھائی آپ اتنا حصہ تلاوت کرتے نا کہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ وہ کنویں میں چلے گا تو نکالتے تو صحیح, ان کو آپ نے کنویں میں رہنے دیا یوسف علیہ السلام کو. تو اب کیا ہمارے عوام, کیا ہمارے خواص سب کا حالی ہو چکا ہے. اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت. اب آپ کی طرف سے سوال آ سکتا ہے, بھائی آپ ہمیں کیوں اتنا سنا رہے ہیں؟ ہم تو آ گئے ماشاء اللہ ہر اتوار کو آ رہے, اور ایسے اور ٹائم میں آج ہی صبح صاحب کو میں نے کہا, کہا کتنے بجے ہوتا ہے درس دوپہر والا؟ میں نے کہا 2:30. پونے تین بجے آتے ہیں لوگ؟ میں نے کہا الحمدللہ آ ہی رہے, تبھی تو میری جان بھی چھوٹ رہی, آنا پڑ رہا ہے مجھے بھی, نہ آتے تو شاید کوئی ایکسکیوز ہو جاتا. تو اچھی بات ہے اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ان باتوں کی یاد دہانی اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان باتوں کی ضرورت ہمیں ہے, چاہے ہمارے اور آپ سے پہلے مجھے ہے, بخدا مجھے پہلے ہے. صحیح, تو ہماری تو آمد پکی رہے, اور کہیں ہم کو گفتگو کا کبھی موقع ملے تو ہم ویل اکوپڈ ہونے چاہیے. جیسے شیخ احمد دیدار کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, افریقہ میں وہ خطاب کر رہے تھے اور کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو اکوپ یو, بھائی میں آپ کو ہتھیار دینا چاہتا ہوں. ایک کرسچن اٹھے گا دو باتیں سنائے گا آپ بیٹھ جاؤ گے, ایک قادیانی اٹھے گا خیر وہ ان کا موضوع نہیں ہے, دو باتیں کہے گا آپ بیٹھ جاؤ گے. تو وی شوڈ بی ویل اکوپڈ. ٹھیک ہے, مثلا یہاں آنے والوں کو کبھی کہا جا سکتا ہے کہ جن صاحب کے آپ ضرور سن رہے ہیں, یعنی میں شجاع الدین یا عالم الدین تو نہیں ہے, یہ سوال آ چکا ہے دو تین مرتبہ جواب دیا جا چکا ہے، پھر کبھی آئے گا تو پھر لے لیں گے، ابھی نہیں نا. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے مسئلہ آخر، ورنہ کیا ہوگا، ایسا بھی ہوا کہ یہ بھی کہا گیا آپ ادھر جاؤ گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس والا کورس میں ایسا ہوا، کچھ خواتین آ رہی تھیں، ان کو کہا گیا کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلا 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 فلا. میں نے کہا جی کتنے مہینے ہو گئے کورس کو؟ جی 3 مہینے. میں نے کہا آپ خود چیک کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ سے مشورہ کیجئے. 3 مہینے سے آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ کو زنا کی دعوت دی گئی یہاں پر؟ استغفر اللہ. آپ کو چوری کی دعوت دی گئی؟ آپ کو گانوں کی دعوت دی گئی؟ آپ کو ٹی وی کی دعوت دی گئی؟ آپ کو فلموں کی دعوت دی گئی؟ آپ کو بے پردگی کی دعوت دی گئی؟ آپ کو جھوٹ بولنے کی دعوت دی گئی؟ آپ کو ساتھ سے لڑنے کی دعوت دی گئی؟ آپ کو ماں باپ سے بدتمیزی کی دعوت دی گئی؟ تو جواب آیا سر نہیں 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 نہیں. اس کے مقابلے میں کیا نماز کی بات آئی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کی بات آئی ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی کی بات آئی ہے؟ رزق حلال کی توجہ کی بات آئی ہے؟ اور اسی طرح اور باتیں. جواب ہے جی 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 جی. میں نے آپ خود فیصلہ کیجیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی محفل میں آنے سے آپ اللہ سے قریب ہوئے کہ اللہ سے دور ہوئے؟ اگر آپ قریب ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ فرما دیا، جو اور مقامات پر بھی ہو سکتے ہمیں ہم نہیں ہیں، لیکن خیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اور اگر تو معاملہ تھا کہ آپ لوگ شر کے قریب جا رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بالکل کہوں گا کہ آپ یہاں پر مت آئیے. سیدھی سی بات ہے، وی شوڈ بی ویل ایکوپڈ. بہرحال بات کیا چل رہی تھی، کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو ایسے پسے پوش ڈال دیا کہ وہ گویا اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنی اس کتاب کا مزید ذوق و شوق ہمیں عطا فرمائے، مزید اس کے تقاضوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب کتاب تو چھوڑ دی انہوں نے، اب کہاں پڑھے؟ آئیے اگلی آیت پہ. اور یہ حرکتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے. کون؟ شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے. توجہ کیجئے گا، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کی روش اختیار کی تھی. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو بابل میں، یہ عراق کا پرانا نام ہے بیبلونیا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا. یہاں رکتے اور پڑھتے ہیں کیا معاملہ ہے. کتاب کو تو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، اور پیچھے کس کے پڑھے؟ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، جادو اپنے عروج پر تھا، جادو ٹونا. ٹھیک ہے، تو پڑھتے انہوں نے پیروی اس کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے. ٹھیک، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، جنات میں سے بھی تو ہے نا لوگوں، بھائی شیطان بھی تو جن ہے نا. سورہ الکہف آیت نمبر 50 میں ذکر ہے، کان من الجن، یہ شیطان کیا تھا؟ جن تھا. تو شیاطین جنات میں سے ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں انسانوں کو. ٹھیک ہے، اب سلیمان علیہ السلام کا دور ہے اور لوگوں نے کتاب کو تو چھوڑ دیا اور جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے، اور الزام کس پہ لگایا کہ کس نے سکھایا؟ سلیمان علیہ السلام. استغفر اللہ. نقش سلیمانی آج بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ کس کی طرح منسوب کرتے ہیں اس کو؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف. اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا، اس بحث میں نہیں جا رہے، لیکن نقش سلیمانی اس دور سے منسوب کیا جاتا ہے. اور چاہتے کیا ہیں؟ شارٹ کٹ، محبوب آپ کے قدموں میں. تو ویسی غلط بات ہے، کاروبار چمک جائے، ویزا لگ جائے، مکان بن جائے، بینک سے لون اپروو ہو جائے. استغفر اللہ. تو اس کے لیے دھندے شارٹ کٹ، محنت نہیں کرنی، محنت سے جی چورانا ہے. ٹھیک ہے، یہ شارٹ کٹ کے لیے جادو ٹونے. لیکن اس میں بھی گراوٹ کی انتہا وہ آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے قبل دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں میں نازل کیا گیا بابل میں. اب یہ دو فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس دور میں جو شے پریویل زیادہ کرتی ہے، نمبر ایک، اسی سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات آتے ہیں تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آسان ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادو ٹونا موجود تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کو جادو نہیں دیا گیا، لیکن حیران کن چیزیں دی گئیں جو کہ معجزات تھے، تاکہ ایکسیپٹیبلٹی لوگوں کے لیے آسان ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، میڈیکل طب وغیرہ کی بڑی ترقی ہو چکی تھی، تو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، کوڑی کے مریض کو درست کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، اس طرح کی چیزیں دی گئی تاکہ ایکسیپٹیبلٹی آسان ہو جائے. ایک تو یہ پہلو ہے کہ جس دور میں جو شے پریویل کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے مطابقت رکھتے ہوئے معجزات دیتے ہیں. نمبر دو، جس دور میں جو شے پروموٹ ہو چکی ہو, پریویل کر رہی ہو, آزمائش بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی آتی. اب لوگ کس چیز کے پیچھے پڑے؟ جادو ٹونے کے پیچھے پڑے. تو یہ دو فرشتے آ گئے مارکیٹ میں, یہ مفسرین نے لکھا ہے, اور بیٹھ گئے وہاں پر, اور لوگ آگے سے پوچھے بھائی کچھ تو سکھائیے, کچھ تو سکھائیے. تو وہ بتاتے تھے کیا, وما يعلمان من احد, کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے, حتی یہاں تک کہ وہ کہتے, یقولا دونوں کہتے, انما نحن فتنہ, ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں, فلا تکفر, تم کفر نہ کرنا. ٹھیک ہے, اب کچھ باتیں سکھانا شروع کر دیں. لیکن کیا کہا ساتھ, آزمائش ہے تمہاری, اور کیا کہا, کفر نہ کرنا. اب ان لوگوں کی گراوٹ کا عالم کیا ہے, فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. سیکھا بھی تو کیا سیکھا, شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا عمل. یہ ہوئی آزمائش, ذہن میں رکھیے گا, سوالات آ رہے ہوں آپ کے ذہن میں, لیکن آزمائش ہوئی, اور دونوں پہلے کیا کہہ رہے, ہم تمہارے لیے آزمائش بنا کر بھیجے گا, کفر کی روش اختیار نہ کرنا. تو جو سیکھا بھی تو وہ کیا تھا, جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے. اب یہاں رک کر ذرا خاندانی نظام کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام مضبوط رہے, اس کے لیے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی تفصیلی احکامات ہیں, جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت تو موقع نہیں ہے, اتنا ضرور ہے. مثلا کہیں شوہر کو کہا گیا اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اگر بیوی کی کوئی ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرو کوئی دوسری ادا پسند ہی آ جائے گی. اور میں اس کیا کرتا ہوں کہ تنہا یہی ادا کہ ایک بیوی نے اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر شوہر کے حوالے کر ڈالے, زندگی بھر کی ادا کتنی بڑی, شوہر اسی میں نکاح کر لے. اور بیوی کو کیا کہا گیا, اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. ہے نا, کتنا اہم معاملہ ہے. ایسی کئی ہدایات ہیں, یہ تو ہے اللہ کا ایجنڈا کہ خاندانی مضبوط, رشتہ مضبوط رہے. اتنا قریبی رشتہ اس کو قرار دیا گیا کہ سورہ البقرہ آیت 187 میں کہا گیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو. ایک ہمارے بڑے اچھے کرم فرمائے, جیسے اس گھر میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے سلسلہ ہے درس کا, ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے ڈیفینس میں, تو ابھی اتفاق سے بارش کے دن آ گیا, انہوں نے کہا تھا کہ خالی اس جملے پہ درس کرنا ہے 1.5 گھنٹے کا, اور اس کے بعد سوال جواب لینا. اور واقعی اس میں اتنی حکمت ہے کہ 1.5 گھنٹہ بھی کم. تاریخ انسانی میں شوہر, یہ ڈاکٹر غلام مرزا ملک مرحوم کے الفاظ, تاریخ انسانی میں شوہر اور بیوی کے قرب کے بیان کے لیے لباس سے بہتر کوئی لفظ نہ استعمال ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اور یہ کسی اور کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ لباس کیا ہے, کہ جو ہمارے وجود سے قریب ترین شے ہے. صحیح, لباس ہماری زینت کا اظہار کا ذریعہ ہے, لباس ہمارے سکون کا باعث ہے, لباس ہمیں موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے, لباس ہمارے عیوب پر یا پوشیدہ مقامات پر پردہ ڈالتا ہے, لباس سکون کا باعث ہے, لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے, لباس پر دھبا لگ جائے تو پورے معاشرے کو دکھایا نہیں جاتا, خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے. یہ آخری بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی ہاں. ڈھول نہیں پیٹا جاتا کہ بیوی نے یہ کہہ دیا اور بیوی کے لیے شوہر نے کہہ دیا, بھائی وہی صاف کرو, چھٹی کرو اس کو, پورے محلے کو دکھا کے دھبا صاف نہیں کرتا لباس کا. تو گھر کی نوک جھوک کو بھی کوشش کرے کہ برتنوں کی آواز آنے تک نوبت نہ جائے, وہی معاملہ دب جائے. بہرحال لباس پھر کبھی شاید تفصیل سے بات کریں گے اللہ نے چاہا تو. یہ تو ہے رحمان کا ایجنڈا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ شیطان کا ایجنڈا یہ ہے, توجہ کیجیے گا اس سے, اور دجال کا آخری حملہ یہی ہے, اور دجالی تہذیب آخری حملہ اس کا یہی پہ لگنا ہے, اور لگ رہا ہے انفیکٹ. شیطان اپنا دربار روزانہ لگاتا ہے سمندر پہ, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اور اس کے چیلے, اس کے ایجنٹس آ کر کارگزاری سناتے ہیں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کسی نے کہا یہ کر دیا, کسی نے وہ کر دیا, ٹھیک ہے صحیح ہے, اوکے نو پرابلم, ٹھیک ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال. شیطان کہتا ہے ویٹ اے منٹ, کیا کہا؟ جدائی ڈال دی. کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. یہ ہے شیطان کا ایجنڈا. اب آپ غور کیجئے, چاہے وہ ہمارے ہاں میڈیا اور اس میں اسپیشلی ٹی وی کا مس یوز ہو. ایک صاحب نے کہا, ان کی وائف نے کہا ہے کہ جس دن ٹی وی گھر میں آئے گا بیوی باہر جائے گی, یا تو بیوی اندر رہے گی یا ٹی وی اندر رہے گا. قطع نظر اس کے کہ کیا ٹی وی کا درست استعمال ہو سکتا ہے, ہم اس بحث میں نہیں جا رہے, لیکن مجھے بات میں وزن لگتا ہے, یا تو ٹی وی گھر میں رکھو یا بیوی گھر میں رکھو. اور بات گہرائی میں جائیں تو بالکل صحیح تھی. آپ ہٹا کے دیکھیں, یہ نہیں کہ ہٹا دینے پر بند کر کے دیکھیں. ذرا رمضان میں ہٹا ہوا ہوتا ہے نا, ٹی وی بند ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے بڑا خوبصورت تعلق کا معاملہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ. ورنہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی رانائیاں, بس اتنا ہی لفظ کافی ہے, ہر ایج گروپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, دکھائی جاتی ہیں, تو پھر کہاں کہاں تک انسان کا معاملہ اٹریکشن کا اور کانسنٹریشن کا اور تصورات اور خیالات کا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا ایجنڈا ہے اس خاندان نظام مضبوط رہے, شیطان کا ایجنڈا کیا ہے اس کو توڑا جائے. مزید نوٹ کیجئے گا, قرآن میں اجتماعی زندگی کے لیے ہدایات ہیں کافی, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, لیکن باقی تینوں میں سیاسی اور معاشی نظام میں اصلاً اصولی ہدایات ہیں. تفسیر احادیث میں آئی سب سے زیادہ اجتماعی لیول پر قرآن میں جو ہدایات ہیں وہ خاندانی نظام پر ہیں. اسی البقرہ میں 40 رکوع ہے نا, 4 رکوع مستقل ہم پڑھیں گے, رکوع نمبر 28, 29, 30, 31, 4 رکوع مستقل فیملی لائف کے اوپر. کتنا پرسنٹ ہو گیا؟ 10% آف البقرہ. 4 رکوع مستقل اسی پر آئیں گے اور مقامات پر بھی. سب سے زیادہ اجتماعیت کے اوپر, اجتماعی لیول پر جو ہدایات قرآن نے دی ہیں وہ خاندانی فیملی لائف پر دی ہیں. اب یہ اہمیت سمجھ میں آئی. اور دجال کا آخری وار بھی یہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنی گھر کی عورتوں کو باندھ باندھ کر رکھنے پر, مؤمن اپنی عورتوں کو باندھ باندھ کر رکھنے پر مجبور ہوگا, وہ نکلا چاہیں گی رسیاں توڑا کر بھاگنا چاہیں گی. اور شیطان یہی کرنا چاہ رہا ہے. اور آج یہ مسلمان ہی غیر مسلموں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, یہ جا رہا ہے نا بش ابھی, ٹھیک ہے, کس طرح جا رہا ہے سب کو بتائیے, چھوڑ دیجئے, اب بس چھوڑ دیجئے, دو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خدا کے واسطے میرج 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 شادی کروں. کلنٹن نے کیا کہا تھا, میں نے شاید پہلے بھی کوٹ کیا ہوگا, ان قریب ہماری عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, نکاح کے بندھن کے بغیر. یو ایس آرمی مور دین 50% اسی طرح کی پیدائش والے بچوں پر مشتمل. تو جو ظلم اور بربریت وہ آپ کے سامنے ہی, کیا ذہنیت لے کے آدمی کھڑا ہوگا اگر ماں باپ کی شفقت اس کو نہ مل سکے تو. اور گورباچوف نے کیا کہا, فائنل اسٹیٹمنٹ تو اس کا ہے, اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا اس کو اس کے اصل مقام گھر میں واپس کیسے لے کر جایا جائے. ہمارے روشن خیال باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ روشن خیالوں کے چیمپئنز تباہی دیکھ کر اب کیا کہہ رہے ہیں, واپس گھر میں اس کو کیسے لے کر آیا جائے. یہ ہے دجال کا آخری حملہ فیملی لائف کے اوپر. یہ سیکھا ان لوگوں نے. اب پھر سوچئے, جب انسان وحی الہی کو چھوڑے تو گراوٹ کی اس انتہا پر آئے کہ جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے اس کو بھی تباہ و برباد کرنے پر تیار ہو جائے اور شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرے. فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہاں وہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے حکم سے. جادو میں اثر ہوگا اس وقت جب اللہ کا اذن ہوگا. دوائی دوائی ہے, شفا کی تاثیر کون ڈالے گا؟ اللہ. زہر زہر ہے, نقصان پہنچانے کی تاثیر اور اثر کون ڈالے گا؟ اللہ. جادو جادو ہے لیکن اثر کس کے اذن سے ہوگا؟ اللہ کے اذن سے. وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, حالانکہ وہ جانتے تھے اور وہ سیکھتے وہ کچھ تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے. ہمارے دین میں جادو کرنا کفر ہے اور جادوگر کی ایک سزا قتل ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں کچھ تو کمیونٹیز میں خصوصاً اور عموماً ہوتا ہے کیا, گھروں میں سے کپڑوں میں سے تعویذ نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں لوگ, یہ حرکت, یہ گندی حرکتیں کروا رہے ہوتے ہیں. اور استغفر اللہ, یہ بات تو زبان پر لاتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے کہ جادو کے عمل میں قرآن کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس سے کم تر پر جادو نہیں ہو سکتا, جو گندا جادو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, چاہے وہ ہندو کر رہے ہوں یا جاہل قسم کے مسلمان کر رہے ہوں, کروا رہے ہوں, قرآن حکیم کی آیات کا غلط استعمال کرنا ہے. اتنی گندگی کی انتہا کا معاملہ ہے. اور گندگی, استغفر اللہ, گندگی استعمال کیے بغیر جادو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ گراوٹ کی انتہا اس قوم میں پیدا ہوئی جس کو کتاب کا حامل بنایا گیا. پناہ گاہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کے دین، اس کے رسول سے چمٹیں، ورنہ گراوٹ کی انتہا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جس نے یہ سب کچھ خریدا، اس طرح کے جادو تو نے اختیار کیے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے اس کے جو جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ایمان چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب چھوڑ دی، اور زندگی جادو تونے کی اختیار کر لی. بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ علم رکھتے. ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے. واتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، گناہوں کو چھوڑتے، نافرمانیوں کو چھوڑتے. لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس بہت عمدہ بدلہ پاتے. لو کانوا یعلمون، اے کاش کے لوگ اس بات کو جانتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور ان گندگی کی حرکتوں سے محفوظ، اور ان کے اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس جادو کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو سورہ فلق اور سورہ الناس بتائی گئی. اس میں بھی ایک آدھ منٹ میں آپ کا فقط لے لوں کہ لوگ کہتے ہیں بس سورہ فلق سورہ الناس، کیونکہ آج ہمارا مزاج ہی بدل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دین ہمارے لیے بڑا آسان کیا ہے. دیکھیے، جس شے کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے ابنڈنس میں دی ہے. شکر ہے سورج کی روشنی پر گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی ٹیکس نہیں لگایا، ہے کہ نہیں؟ ابنڈنس میں اس کی روشنی پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا. پانی کو لے لیں، آکسیجن کو لے لیں، ابنڈنس کے اندر ہے. قرآن ساری انسانیت کی ضرورت ہے، اور میرا گمان اور آپ یقین کر لیں گے اس بات کا، بلکہ میرا بھی یقین اور آپ اتفاق کر لیں گے، اگر 6.5 ارب انسان زمین پر ہے تو آن ایوریج ایک ایک بندے کے حق میں یا ایک ایک بندے کے لیے 10 سے زیادہ قرآن موجود ہوں گے. اتنا قرآن زمین پر موجود ہے الحمدللہ، اتنی ڈراپ سیشن اس کی موجود ہے الحمدللہ. ہم میں چاہے کہ گھر میں 10-15 اس کے تو ہوں گے، آئی ہوپ سو. 5 تو ہوں گے، کہیں نہیں جاتے 5، صحیح. اتنا ابنڈنس کے اندر. لیکن جب میں کسی کو فون پہ بتاتا ہوں یا کوئی پوچھتا ہے، میں نے کہتا ہوں بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ الفلق پڑھیے، سورہ الناس پڑھیے. آیت الکرسی شیطان بھاگا ہے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے. ابو ہریرہ یہ کام کی چیز ہے، پڑھ کے رہنا. اللہ کے نبی نے کہا وہ بدبخت ہے تو ملعون، لیکن بات صحیح کہہ کے گیا ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور سورہ الفلق اور سورہ الناس. میں آپ کو تجربے ہیں اپنے پرسنل بھی، فیملی کے اور لوگوں کے بھی، شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، وقت نہیں ہمارے پاس. یقین کے ساتھ پڑھ لیں، بیماری میں، بد نظری میں، یا ایون جادو کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کہیں آگے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میں ان علماء یا اہل علم کی نفی نہیں کر رہا جو مزید پڑھنے کو بتاتے ہیں، اگر صاحب علم ہیں اور شریعت کے پابند بھی ہیں تو ان سے کنسلٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بائی لارج عمومی طور پر کیا بتایا گیا؟ سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، اور سورہ الفلق، اور سورہ الناس. بس یقین کے ساتھ پڑھیے، ساری کمی یقین کی، یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی ان اثرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں کی حفاظت کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات کچھ ہو تو جمع کرا دیجئے گا، اگلی مرتبہ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. مجھے مختصر سی دعا کر لیتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جن پر اے اللہ نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے. آمین. اے اللہ قبول فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اس یہاں جمع ہونے کے عمل میں ہم سب کو خلوص عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنی کتاب اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فہم عطا فرما اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے شہر، ہمارے اس ملک اور کل عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری پکڑ نہ فرما. ہم سب کو انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ایک منٹ رکیے گا، دو اعلانات ہیں. 25 دسمبر کو انشاءاللہ یہ پی آئی اے گارڈن ہے ایکسپو کے برابر میں، وہاں ایک ہمارا تنظیم اسلامی کے تحت پروگرام ہوگا، اجتماعی توبہ اس کا عنوان ہے. جو حالات ہمارے سامنے ہیں پہلے بھی اور اب بھی اللہ کے سوا کے ریزورٹ ہمارے پاس نہیں, ہی از دی الٹیمیٹ ریزورٹ فار اس, اس کی ہمیں دعوت دینی ہے اپنی قوم کو جو ہمارے بس میں ہے. تو 11 بجے سے 1 بجے تک یہ پروگرام ہوگا پی آئی گارڈن ایکسپو سینٹر کے برابر میں انشاءاللہ 25 دسمبر کو. اور یہ جو سلسلہ یہاں پر یہ تو چل رہا ہے الحمدللہ, آپ کے اگر کچھ ریلیٹیوس یا دوست وغیرہ ڈیفینس سائٹ پر ہوں تو ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں یہی پروگرام شروع کر رہے ہیں جمعے سے 7 بجے کا اس کا ٹائم ہے انشاءاللہ. حضرات و خواتین دونوں کا انتظام ہوگا, یہی سیم پیٹرن پہ قرآن حکیم کا ترجمہ انشاءاللہ ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں ہم شروع کر رہے ہیں اس فرائیڈے سے, 7 بجے کا وقت ہوگا انشاءاللہ تعالی. کوئی اور اعلان بھی؟ قرآن اکیڈمی ڈیفینس, اچھا جی خیر وہ بہت دور ہو جائے گی لیکن بہرحال اعلان کرنے کو کہا گیا. قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں کل شام سے ہم تجوید کی کلاسز شروع کر رہے ہیں حضرات کے لیے انشاءاللہ, اور عربی گرامر کی کلاسز شروع کر رہے ہیں. تجوید کا مقصد قرآن کی درست تلاوت, اور قرآن عربی گرامر کا مقصد قرآن کے الفاظ کو انہیں میں سمجھنے کے قابل ہونا. یہ قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں انشاءاللہ تعالی ہوں گی کل سے شروع, 8 بجے کا اس کا ٹائم ہے رات کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا ایگزیکٹلی
مجھے یاد نہیں پڑ رہا,
خواتین تو شاید گارڈن میں نہیں.